बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45 تا 47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ روم میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا بیان، بات چیت مفید اور مثبت رہی۔ جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے یکجہتی فلسطینی مارچ، جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کا خطاب۔ امریکی حکومت نے فلسطین کے حامی 1000 غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے۔ اور ٹرمپ کی خسرانہ پالیسیوں اور اقدامات کے خلاف امریکہ کی 50 ریاستوں میں زبردست مظاہرہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے اگلے مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماہرین کی سطح پر تکنیکی مذاکرات بدھ کو عمان میں شروع ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور امریکہ کے درمیان دوسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارے درمیان تقریباً 4 گھنٹے مذاکرات ہوئے، پچھلی میٹنگ کے بعد اس بار یہ مستقبل کے حوالے سے ایک اچھی میٹنگ تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم متعدد اہداف کے حوالے سے افہام و تفہیم تک پہنچنے میں کامیاب رہے، جس میں طے پایا کہ مذاکرات جاری رہیں گے اور اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے تاکہ تکنیکی ماہرین کی ملاقاتیں شروع ہو سکیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ماہرین کی سطح پر تکنیکی مذاکرات عمان میں بدھ سے شروع ہوں گے، ہم اگلے ہفتے عمان میں دوبارہ ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات تعمیری ماحول میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بالواسطہ بات چیت کے حوالے سے بعض قیاس آرائیوں کے بارے میں کہا کہ قیاس آرائیاں اور افواہیں مختلف مقاصد کے ساتھ مذاکرات کے دوران ہمیشہ سے موجود رہی ہیں اور ہم نے کئی بار اس کا تجربہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان قیاس آرائیوں کی تصدیق نہیں کرتے جب مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو نتائج خود ظاہر ہو جائیں گے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ عوام اور میڈیا کو انقیاس آرائیوں پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. آئیے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ایک معقول راستے پر چلتے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے تکنیکی ملاقاتوں کے بعد ہم کسی معاہدے تک پہنچنے کے امکان کا فیصلہ کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوں گے، لیکن ہم اب بھی محتاط ہیں. دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دو سینئر مذاکرات کاروں کی سطح پر بالواسطہ بات چیت اگلے ہفتے جاری رہے گی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات عمان کے وزیر خارجہ کی ثالثی میں تعمیری ماحول میں ہوئے. جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکمران امریکہ اور اسرائیل سے خوف کھاتے ہیں، مگر امت سوئی ہوئی نہیں ہے. اسرائیلی وحشت روکنے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا. اسلام آباد میں غزہ مار سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی خدمت کر کے عزت حاصل کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں، امریکہ کسی کا بھی نہیں ہے، وہ صرف دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور ہم سب اس کا نشانہ ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ مسلمانوں اور انسانوں کا قاتل ہے. امریکہ کے نوجوان خود اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات فلسطین کی حمایت میں احتجاج کر رہے ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، یہ عربوں اور فلسطینیوں کی سرزمین ہے جس پر یہودی جبرن مسلط کر دیے گئے ہیں. مغربی کنارے میں بھی انہوں نے 100,000 لوگ بے گھر کیے ہیں. قبضے کا یہ سلسلہ رکے گا نہیں، ہمیں روکنا پڑے گا. جماعت اسلامی کے امیر نے کہا کہ ہمیں متحد ہونا پڑے گا، عالم اسلام کو بھی جگانا پڑے گا، اور باضمیر ممالک جو اس وقت اسرائیل کے خلاف ہیں انہیں اکٹھا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب اور استعمال کی ناجائز اولاد قرار دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم نے امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کا کہا تھا، حکمران امریکہ سے خوف کھاتے ہیں، اسرائیل سے ڈرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسلام آباد بند کیا ہے، مگر ہم کسی بندوق اور گولی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے تھے، مگر ہم پولیس والوں کے ساتھ تصادم نہیں کرنا چاہتے. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ہمیں متحد ہو کر ان ظالموں اور جابروں اور امریکہ کے غلاموں کو تقسیم کرنا ہوگا، پھر کسی کا حق نہیں مارا جائے گا. میں ملک بھر کے عوام سے کہتا ہوں کہ متحد ہو جاؤ اور ان ظالموں سے اپنا حق حاصل کرو. خطاب کے آخر میں حافظ نعیم الرحمان نے عوام سے 26 اپریل کی ہڑتال کو کامیاب بنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ 27 اپریل کو اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. واضح رہے کہ جماعت اسلامی نے اصل میں یہ احتجاج اتوار کو سپہر 3 بجے ریڈ زون کے اندر امریکی سفارت خانے کے باہر کرنے کا شیڈول جاری کیا تھا، تاہم لاک ڈاؤن اور وفاقی حکومت کی جانب سے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ہائی سیکورٹی والے ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کرنے کے بعد ترجمان جماعت اسلامی نے کہا کہ فلسطین یکجہتی مارچ کے تحت اسلام آباد کے ریڈ زون کی طرف مارچ نہیں کیا جائے گا، اس کے بجائے اب اسلام آباد ایکسپریس وے پر مظاہرہ کیا جائے گا. صہیونی شہریوں نے ایک بار پھر مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کی رہائش گاہ کے سامنے اجتماع کر کے صہیونی قیدیوں کو رہا کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے. صہیونی قیدیوں کے لواحقین کی جانب سے بارہا احتجاجی مظاہرے اور اجتماعات کر کے جنگ کو فوری طور پر بند کیے جانے اور صہیونی قیدیوں کو رہا کرائے جانے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، جبکہ صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو اور ان کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے جارحانہ حملے جاری رکھنے پر زور دیا جاتا رہا ہے. صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے قیدیوں کی رہائی کے لیے سمجھوتا طے کیے جانے کا مطالبہ کیا اور نتنیاہو کی اشتعال انگیزی اور جارحانہ طریقے کی شدید مذمت کی. نتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کا خاتمہ ہونے سے پہلے جنگ کا خاتمہ ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ نتنیاہو اور صہیونی دہشت گردوں کے حکم پر غزہ میں صفاکانہ حملوں کا سلسلہ لگاتار جاری رہا. پچھلے 24 گھنٹے میں غزہ میں صہیونی دہشت گردی میں 50 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہوئے. فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں پچھلے 24 گھنٹے میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے نصیرات کیمپ پر بمباری کر کے کم از کم 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اس حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے صہیونی جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجیوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے، جس میں 1 صہیونی فوجی ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی حکومت کے ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کے شمال میں واقع بیت حانون میں القسام بریگیڈ کے جوانوں نے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کارروائی میں القسام بریگیڈ کے جوانوں نے مارٹر گولے اور دستی بم کا استعمال کیا۔ حکومت امریکہ نے فلسطین کے حامی 1000 غیر ملکی طلبہ کے ویزے یہودی دشمنی کے الزام میں منسوخ کر دیے۔ حکومت امریکہ کی جانب سے جنوری سے اب تک 1000 سے زائد طلبہ کے ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے، جو امریکی یونیورسٹیوں میں امیگریشن کے شعبے میں سرگرم ہیں، اس خبر کا اعلان کیا ہے۔ ویزے منسوخ کیے جانے کا اقدام امریکی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے ان طلبہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو غزہ کی حمایت میں کیے جانے والے مظاہروں میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے فلسطین کے حامی متعدد طلبہ کو گرفتار کر لیا ہے، جن کی رہائی کا پورے ملک میں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے شہری حقوق کے ماہرین نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو امریکی آئین کے منافی قرار دیا ہے۔ نیو یارک، واشنگٹن اور سینکڑوں شہروں میں دسیوں ہزار امریکیوں نے سڑکوں پر نکل کر امریکی صدر ان کی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کے مطابق ان احتجاجی جلوسوں میں نفرت نے کبھی امریکہ کو بڑا نہیں بنایا، ٹرمپ فاشسٹ ہیں، امریکہ میں بادشاہت کی گنجائش نہیں اور آمریت کے سامنے استقامت جیسے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین مہاجروں کو بغیر کسی ثبوت کے نکال باہر کرنے کی ٹرمپ کی پالیسی پر بھی سخت تنقید کر رہے تھے۔ واشنگٹن میں ہونے والے وسیع مظاہروں میں ٹرمپ کے اقدامات کو امریکی آئین کے منافی قرار دیا گیا۔ کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ کانگریس پارٹی کو نیشنل ہیرالڈ کیس میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ایک ٹویٹ میں مزید لکھا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی والے سازش کے ماہر ہیں۔ ان دنوں انہوں نے دوبارہ کانگریس کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ احمد آباد میں کانگریس کا اجلاس ختم ہونے کے ایک دن بعد نیشنل ہیرالڈ کی جائیداد ضبط کر لی گئی۔ 2 دن بعد کانگریس لیڈر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے نام چارج شیٹ میں شامل کر دیے گئے۔ ان گنت چھاپے مارے گئے ہیں لیکن نکلا کچھ نہیں، اس کے باوجود وہ بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کھڑگے نے کہا کہ دوسرے طاقتور اپوزیشن لیڈروں کے خلاف بھی فرضی کیس درج کیے جا رہے ہیں۔ جو بھی بھارتی جنتا پارٹی میں شامل ہوتا ہے اس کا کیس بند کر دیا جاتا ہے۔ انہیں شرم آنی چاہیے کہ 10 سالوں میں ای ڈی نے 193 لیڈروں کے خلاف کیس درج کیے لیکن وہ صرف 2 ہی کیس ثابت کر سکے۔ جب چاہیں ای ڈی والے گھنٹوں لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے ہیں اور پھر جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ یمن کے دارالحکومت سنا اور عمران اور معرب صوبوں پر 29 مرتبہ امریکی فضائی حملوں کے ساتھ یمن میں گزشتہ 6 گھنٹے کے دوران امریکہ کے فوجی حملوں میں غیر معمولی شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے مغربی یمن کے صوبہ حدیدہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈے کے علاوہ دارالحکومت سنا اور اس کے مضافات میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ اسورہ کے علاقے میں فضائی حملوں میں 2 افراد شہید اور 2 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ صافیہ کے علاقے کی قبرستان اور دیگر علاقوں پر بھی حملوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دریاسنا یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ایک امریکی ڈرون MQ-9 کو اس وقت مار گرایا جب وہ دارالحکومت سنا میں فوجی مشن پر تھا۔ اس ڈرون کے مارے جانے کے بعد صرف اپریل کے مہینے میں یمنی فورسز کے ہاتھوں مار گرائے جانے والے امریکی ڈرونز کی کل تعداد 6 ہو گئی ہے، جبکہ غزہ کی حمایت میں اب تک مجموعی طور پر 21 امریکی ڈرون MQ-9 کو انصار اللہ کی فورسز نے مار گرایا ہے، جو امریکہ کا جدید ترین اور مہنگا ترین ڈرون ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، عرش کا ہے وہ دل ہم پایا، عرش کا خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شہر مدینے خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، عرش سے خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے، نام نبی ہے شام سویرے، ہے لب پر میرے، انہیں کے غلام کی شان تو دیکھو، ان کے غلام کی شان تو دیکھو، ان کی شیر بگھیرے شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب پر میرے، رب کاریا کرم ہے بے حد، رب کاریا کرم ہے بے حد، شافع روز جزا ہے محمد، وہ خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب پر میرے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کو برا مت کہو، یہ مومن کی بہترین سواری ہے، اسی پر سوار ہو کر خیر تک پہنچا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے شر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، دنیا سواری کی حیثیت رکھتی ہے، جس پر سوار ہو کر انسان خدا تک پہنچتا اور جہنم سے فرار اختیار کرتا ہے۔ یہ دنیا کا قابل ستائش رخ ہے، اگر دنیا نہ ہوتی تو انسان رضا الہی کے کام کیسے بجا لاتا، کیسے خدا تک پہنچتا؟ اولیاء خدا اگر قرب خداوندی کے بلند مقامات تک پہنچے ہیں تو وہ بھی اسی دنیا کے سہارے سے پہنچے ہیں۔ دنیا صداقت و اعتبار کا گھر ہے، دنیا دار عافیت اور زاد راہ حاصل کرنے کی جگہ ہے، دنیا موعظہ و نصیحت کا مقام ہے، دنیا محبان خدا کی مسجد اور اولیاء الہی کے لیے محل تجارت ہے۔ مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جب ایک شخص کو دنیا کی مذمت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا، اے دنیا کی مذمت کرنے والے اور اس کے فریب میں مبتلا ہو کر اس کے محملات میں دھوکہ کھا جانے والے، تو اسی سے دھوکہ بھی کھاتا ہے اور اس کی ہی مذمت کرتا ہے، یہ بتا کہ تجھے اس پر الزام لگانے کا حق ہے یا اسے تجھ پر الزام لگانے کا حق؟ آخر اس نے کیا تجھ سے تیری عقل کو چھین لیا تھا اور کب تجھ کو دھوکہ دیا تھا؟ کیا تیرے آبا و اجداد کی کوہنگی کی بنا پر گرنے سے دھوکہ دیا ہے یا تمہاری ماؤں کی زیر خاک خوابگاہ سے دھوکہ دیا ہے؟ یاد رکھو کہ دنیا باور کرنے والے کے لیے سچائی کا گھر اور سمجھدار کے لیے امن و عافیت کی منزل اور نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت کا مقام ہے۔ یہ دوستان خدا کے لیے سجود کی منزل اور ملائکہ آسمان کا مصلی ہے، یہیں وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اور یہیں اولیاء خدا آخرت کا سودا کرتے ہیں، جس کے ذریعے رحمت کو حاصل کر لیتے ہیں اور جنت کو فائدے میں لے لیتے ہیں۔ کسے حق ہے کہ اس کی مذمت کرے جبکہ اس نے اپنی جدائی کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے فراق کی آواز لگا دی ہے اور اپنے رہنے والوں کی سنانی سنا دی ہے، اپنی بلا سے ان کے ابتلا کا نقشہ پیش کیا ہے اور اپنے سرور سے آخرت کے سرور کی دعوت دی ہے۔ جی ہاں سامعین، دنیا ایک بازار ہے جہاں ایک قوم فائدے میں ہے اور دوسری قوم خسارے میں۔ جب انسان دنیا داری میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سارا ہم و غم اس کی دنیا ہی ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ایک خطرناک بیماری کی شکل اختیار کر کے قلب انسانی کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اگر انسان دنیاوی معاملات کو اہمیت دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن دنیا کو اپنا سب کچھ قرار دینا اور اس کو اپنے قلب کا حاکم اور زندگی کا مالک تسلیم کر لینا غلط ہے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ اپنے اشاروں پر انسان کو نچاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ صورتحال قلب کے لیے بیماری کا درجہ رکھتی ہے۔ دنیا داری میں مشغول ہونے کا منفی رخ یہ ہے کہ خدا سے انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ معاملات دنیا میں کھو جانے کا مطلب خدا سے قطع تعلق کر لینا ہے، اور فطری بات ہے کہ جب انسان کا ہم و غم اس کی دنیا ہو گئی تو پھر انسان کے ہر اقدام کا مقصد دنیا ہوگی، نہ کہ رضا الہی۔ اس طرح انسانی قلب پر دنیا کے دریچے جس مقدار میں کھلتے جائیں گے اسی مقدار میں الہی دریچے بند ہوتے جائیں گے، اور انسان ضلالت و گمراہی کی طرف بڑھتا رہے گا جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سبھی پروگراموں کو سننے کی کوشش کرتا ہوں، ریڈیو میرا پرانا ساتھی ہے، گھر میں ہر وقت بغل میں رہتا ہے، میں دنیا کے دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتا ہوں لیکن ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے، اس سے مجھے قلبی لگاؤ ہے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کا نرم و ملائم لہجہ ہمارے دلوں کو بھا گیا ہے۔ ماہ محرم میں نشر ہونے والے خصوصی پروگرام ذبح عظیم اور عشر محرم میں پیش کیا جانے والا صبح کا پروگرام صبح امید نہایت ہی شاندار پروگرام ہے۔
ذکر کربلا اور ذکر امام عالی مقام سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ جب یہ پروگرام نشر ہوتے تھے تو میری والدہ محترمہ بھی ریڈیو کے نزدیک ہو جایا کرتی تھیں، اور وہ بھی یہ پروگرام بہت شوق سے سنتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر پروگرام بھی قابل تعریف ہیں۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبریں بھی مجھے بہت پسند ہیں۔ بزم دوستہ کے تمام ساتھیوں کو اور ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔ اور سامعین محترم، اشفاق احمد صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سمین، عرب خانہ بدوشوں کے قبیلے کا ایک سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب یہ رخصت ہونے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ قبیلے کے سردار نے کہا، بس سرو چشم، میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر وہ سردار اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ صورتحال کافی خراب ہے اور قبیلے کے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے لوگوں کے درمیان پہنچ کر اس نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہمارے اور دوسرے قبیلے کے درمیان لڑائی میں ایک قتل ہو گیا ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ان سے جنگ کر سکیں۔ یہ سنتے ہی پہلے تو اس کی خاندانی اور نسلی تعصب و جہالت نے اسے جذباتی بنا دیا اور وہ مسلح ہو کر اپنے قبیلے کی جانب سے لڑنے مرنے پر تل گیا۔ لیکن جب وہ دوسرے قبیلے کے مقابل آیا تو اسے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غصہ نہ کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ چنانچہ فوراً ہی اس نے اپنا اسلحہ اتار پھینکا اور عام آدمیوں کا لباس پہن کر دشمن قبیلے کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مد مقابل قبیلے کا سردار بڑی تواضع کے ساتھ آیا ہے اور اس کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، لہذا وہ اس کی بات کا انتظار کرنے لگے، دیکھیں کیا کہتا ہے۔ قریب آ کر اس نے اپنے دشمن قبیلے کے سردار کو آواز دی اور بڑی نرمی سے کہا، یہ جنگ و جدل کس لیے ہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا جو آدمی قتل ہو گیا ہے اس کے بدلے کسی اور کو قتل کر دو، تو اس سے قتل ہو جانے والا شخص دوبارہ زندہ تو نہیں ہو جائے گا، لہذا آؤ اور ہم سے خون بہا لے لو، اور اس کے علاوہ اور بھی جو کچھ تم چاہتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم اس بات پر اصرار کرتے ہو کہ اپنا ایک آدمی قتل ہو جانے کے بدلے میں لازمی طور پر ہمارا ایک آدمی مار ڈالو گے تو میں اس کے لیے خود تیار ہوں، میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، مجھے قتل ہو جانے والے شخص کے بدلے میں قتل کر دو تاکہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور مسلسل خونریزی کا سلسلہ شروع نہ ہونے پائے۔ مد مقابل قبیلے نے آج جس صورتحال کا مشاہدہ کیا وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے اندر بھی انسانیت کا جذبہ بیدار ہوا اور انہوں نے کہا، ہم نہ تو قتل کے بدلے کسی کو قتل کریں گے اور نہ ہی خون بہا وصول کریں گے۔ اس طرح ایک بہت بڑے فتنے و فساد اور خونریزی کا خاتمہ ہو گیا، اور قبیلے کے سردار کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے وقت اسے جو نصیحت کی تھی، تم غصہ مت کرو، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ اسی غصہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی تو خونریزی کا خاتمہ ہوا اور تمام تر فتنہ و فساد کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم اردیبہشت، 22 شوال اور 21 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں یکم اردیبہشت کو یوم شیخ سعدی قرار دیا گیا ہے، اور ہر سال اس دن اس سلسلے میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی سن 606 ہجری قمری میں شیراز میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بغداد کے نظامیہ مدرسے سے ادبی اور دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے عراق، شام اور حجاز کا سفر کیا۔ شیخ سعدی 7ویں صدی ہجری کے وسط میں شیراز واپس آ گئے۔ انہوں نے سن 655 ہجری قمری میں بوستان اور سن 656 ہجری قمری میں گلستان کتاب تحریر کی۔ شیخ سعدی نے اپنی باقی عمر اپنے آبائی وطن میں گزاری، اور سن 691 ہجری قمری میں 85 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ انہیں شیراز میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ یکم اردیبہشت سن 1377 ہجری شمسی کو آیت اللہ مرتضیٰ نجفی بروجردی کو عراق کی ڈکٹیٹر صدام حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ وہ سن 1307 ہجری شمسی میں عراق کے شہر نجف اشرف میں ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آیت اللہ سید محسن حکیم اور سید ابوالقاسم الخوئی جیسے عظیم اساتذہ کے درس خارج میں شرکت کی اور عظیم علمی مدارس طے کیے۔ آیت اللہ مرتضیٰ نجفی بروجردی نے تقریباً 40 سال تک آیت اللہ العظمیٰ کوئی کے دروس میں شرکت کی اور ان کے فقہ و اصول کے دروس کو 40 جلدوں پر مشتمل کتاب کی صورت میں شائع کیا۔ صدام کی ڈکٹیٹر حکومت نے انہیں کئی بار صحن علوی میں نماز پڑھانے اور نوجوانوں کے ساتھ رابطہ بڑھانے سے روکا، لیکن انہوں نے ان احکامات کی تعمیل نہ کی، جس کی بنا پر عراق کی باسی حکومت نے ان پر کئی قاتلانہ حملے کرائے۔ آخر کار یکم اردیبہشت سن 1377 ہجری شمسی کو ایک قاتلانہ حملے میں وہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ انہیں نجف اشرف میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ بائیس شوال سن 341 ہجری قمری کو ایران کے 4ویں صدی ہجری کے معروف شاعر ابو اسحاق قصائی مروزی پیدا ہوئے۔ ان کا دور سامانی حکومت کے اختتام اور غزنوی حکومت کے آغاز کا دور تھا۔ وہ ابتدا میں بادشاہوں کی مدح کیا کرتے تھے، لیکن فکر و عقیدے میں تبدیلی کے باعث زہد اختیار کیا اور صرف واعظ و نصیحت پر مشتمل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی مدح میں شعر کہے۔ قصائی مروزی کو نئے نئے مضامین نکالنے اور تشبیہوں پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے فارسی میں قصیدہ گوئی کو کمال عطا کیا۔ بائیس شوال سن 1151 ہجری قمری کو 12ویں صدی ہجری کے عظیم دانشور اور عالم محمد حسین خاتون آبادی کا انتقال ہوا۔ انہیں فقہ، ادب اور حدیث میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے معتبر احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ محمد حسین خاتون آبادی کی کتاب الالواح السماویہ اور عظیم فقہی کتاب شرح لما پر حاشیہ قابل ذکر ہے۔ اکیس اپریل سن 829 عیسوی کو برطانیہ کے پہلے بادشاہ ایکبرٹ طویل جنگ کے بعد برسر اقتدار آئے۔ ایکبرٹ کے برسر اقتدار آنے سے قبل برطانیہ میں طوائف الملوکی تھی اور برطانیہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایکبرٹ نے جنگ کے بعد برطانیہ کی تمام ریاستوں کے بادشاہوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا تھا۔ اکیس اپریل سن 1910 عیسوی کو امریکہ کے مشہور مصنف اور نقاد مارک ٹوین کا 75 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے زندگی کے ابتدائی حصے میں ملاح کی حیثیت سے کام کیا، پریس میں بھی نوکری کی اور ابتدائی عمر کا ایک حصہ سونے کی تلاش میں گزارا۔ اس کے بعد وہ تصنیف و تالیف کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے بچوں اور کم سن لوگوں کے لیے بہت سی کہانیاں تحریر کیں۔ اور 21 اپریل سن 1938 عیسوی کو بر صغیر کے عظیم شاعر، مفکر اور فلسفی علامہ اقبال نے وفات پائی۔ وہ 1877 میں صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال نے ایم اے کرنے کے بعد 4 سال تک جرمنی اور برطانیہ میں تعلیم حاصل کی اور فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال نے زمانے طالب علمی میں ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ نالے یتیم ان کی پہلی نظم تھی۔ علامہ اقبال نے یورپ سے واپسی کے بعد مسلمانوں میں اتحاد اور بیداری کی تحریک کا آغاز کیا۔ انہیں ہندوستان میں اصلاح اور دینی بیداری کی تحریک کا علمبردار اور نظریہ پاکستان کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں، اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما، اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔